الحمد لله الذي غدا في توحده وغدا في تفرده الذي بغدا فلا يرى وطرق فشهد نجوه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنسى إن سعيكم لشتى اور جس آیت کی سورہ مبارکہ کی تقریباً 21 میں سے 10 آیتوں تک ہم نے ترجمہ کیا تھا اور کوشش کی اس کو سمجھنے کی کوشش کر. چونکہ اب اس آیت کے اس سورہ کے مندرجات ہمارے لیے بڑی حد تک واضح ہو چکے ہیں کہ اس سورہ میں پروردگار عالم نے بنیادی طور پر دو کرداروں کا تذکرہ کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو دو کردار ہیں وہ اس انداز کے کردار نہیں ہیں کہ ہم یزیدیت اور حسینیت کی بات کریں، موسیٰ اور فرعون کی بات کریں، وہ نہیں. اس طرح کے یہاں پر باطل کے کردار کی بات نہیں ہو رہی، لیکن عام زندگی میں، عام اخلاقی زندگی میں معاشرے کے فرد کی حیثیت سے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح اس لیول پر یزیدیت اور فرعونیت کو اگر جہنم کا حقدار قرار دیا گیا تو اس لیول پر اس دوسرے گروہ کو بھی اسی انداز سے جہنم کا حقدار قرار دیا گیا. اگر یوں اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک فرعونیت کا وہ لیول نہیں کہ جہاں انسان فرعون بن کر فرعونیت گزار کا اظہار کرتا ہے، اور ایک فرعونیت کا یہ لیول ہے جس کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے، اور اس اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہر انسان اپنے وجود کے اندر ایک طاقت کو سمیٹے ہوئے اور اس طاقت کا استعمال انسان کے اپنے ہاتھ میں، چاہے تو اس کو فرعونیت کے انداز میں استعمال کرے، چاہے تو اس کو جناب موسیٰ کے انداز میں استعمال کرے، اور اسی انداز سے اپنے آپ کو یا پروردگار کی نعمتوں کا حقدار بنائے یا پروردگار کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا حقدار بنائے. اب دیکھیے بلّہ یہ یخشا، رات کی قسم جب وہ مکمل اپنے جوبن پر آتی ہے اور دن کو مکمل طور پر اپنے اندھیرے کے دائرے میں لے لیتی ہے، وہ نہار ایسا تجلا، اور دن کی قسم جب دن آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کبھی رات نام کی کوئی چیز ہی نہیں. جب اس طرح سے تجلی کرتا اور اس طرح سے روشن ہوتا ہے
کہ انسان گویا بھول جاتا ہے کچھ لمحوں کے لیے کہ کبھی اندھیرے کا تصور بھی تھا، کبھی تاریکی کا تصور بھی تھا. وما خلق الذکر والانثى، اور ذات بابرکت کی قسم کہ جس نے ذکر اور انثى مرد اور عورت مذکر اور مؤنث کو خلق کیا. یہاں پر بھی ہمارے علماء نے، علماء علم تفسیر نے بطور خاص ان تین قسموں کے اندر جو در حقیقت چار قسمیں، سورج کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، اور اس کے بعد مذکر اور مؤنث کی قسم، البتہ خالق کے حوالے سے اس قسم کا تذکرہ کیا، تو کہا کہ دیکھو پروردگار نے یہاں پر اپنی چار آیتوں اور چار نشانیوں کی قسم کھائی. دو کا تعلق عالم خارج سے ہے، دو کا تعلق عالم باطن سے ہے. رات اور دن کا تعلق عالم خارج سے ہے، مذکر اور مؤنث کا تعلق انسان کے اپنے وجود اور باطن سے ہے. عین ممکن خدا اسی ذکر اور انثیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے توجہ دلانا چاہ رہا ہو کہ دیکھو تم تو اس چھوٹے سے لیول پر مذکر اور مؤنث کو دیکھ رہے ہو، میرے نگاہوں میں دیکھا جائے تو حتیٰ رات اور دن بھی گویا مذکر اور مؤنث کی ایک مثال ہے. کتنے بڑے پیمانے پر ایک کام ہو رہا، وہ آیات سماوی ہیں یا آیات انفسی ہیں؟ اور ہمارے علماء نے کہا ہے کہ بعض اوقات کچھ نعمتیں انسان کے سامنے اس طرح سے ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ حقائق انسان کے سامنے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ انسان اس پر غور نہیں کرتا، اس کی امپورٹنس کو سمجھ نہیں پاتا. ایسی بےشمار چھوٹی چھوٹی نعمتیں، ہمارے اساتذہ مثال دیا کرتے تھے، مثلا وہ کہتے تھے کچھ نعمتیں ایسی جن کا ہم کبھی بھی شکر ادا ہی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نعمت کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے. جب پرابلم آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بابا یہ کتنی بڑی نعمت تھی، بس یہ چھوٹا سا انگوٹھا. آپ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ انگوٹھا آپ کا بیکار ہو گیا، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی خدا نہ خدا چوٹ لگ گئی، انگوٹھا جل گیا، فرض کریں کہ چھری لگ گئی، تو آپ انسان کہاں کہاں تک جا کر محتاج ہو جاتا ہے اس چھوٹے سے انگوٹھے کی وجہ سے. قمیض کی بٹن لگانی نہیں لگا سکتا، نوالا بنانا نہیں بنا سکتا، طہارت کرنی نہیں کر سکتا، وضو کرنا ہے نہیں کر پا رہا. انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بابا یہ انگوٹھا پورا کٹ کے جلا نہیں گیا ہے، اپنی جگہ پر ہے، بس تھوڑا سا اس کے اندر ڈیفیکٹ آیا ہے، پرابلم آیا ہے، تو میں ذرا سا ہاتھ چلانے کے قابل نہیں رہا. انسان کچھ لکھنا ہے لکھ نہیں سکتا، موبائل چلانا ہے چلا نہیں سکتا. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے انسان ایک انگوٹھے میں ذرا سا تکلیف آ گئی تو اپاہج ہو گیا. اور اس دن انسان ریئلائز کرتا ہے کہ چھوٹی سی نعمت کتنی بڑی نعمت تھی، پروردگار نے مجھے کتنی بڑی نعمت ایسے ہی دے دی تھی، مجھے اس کا احساس بھی نہیں. وما خلق الذکر والانثى، علماء نے تفسیر کہا غور کرو ذرا اس بات کے اوپر کہ بظاہر ایک نظر آنے والی مخلوق کتنا زبردست اختلاف ہے جنس کے اعتبار سے، مرد کا مرد ہونا، عورت کا عورت ہونا، بظاہر ایک ہی اسپیشی ہے، بظاہر ایک ہی مخلوق ہے، انسان ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ ایک کی مکمل الگ دنیا ہے مرد کی دنیا، ایک کی مکمل الگ دنیا عورت کی دنیا. اس کے بدن کی ساخت، اس کی ضروریات، اس کی خصوصیات، اس کی نیاز، اس کی حاجتیں، سب کچھ الگ ہیں. مرد کی حاجتیں بالکل الگ ہیں، عورت کی حاجتیں بالکل الگ ہیں، مرد کا انداز بالکل الگ ہے، عورت کا انداز بالکل الگ ہے، مرد کی ضرورتیں بالکل علیحدہ ہیں، عورت کی ضرورتیں بالکل علیحدہ ہیں. خدا نے ان دونوں کو مکمل طور پر الگ پیدا کیا. ما خلق کا ذکر و انثیٰ، ذرا غور تو کرو. اسی ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب عالم خارج اور عالم داخل کی بات کی تھی تو مولا کہنا تھا صرف اتنا سا جملہ فرمایا تھا جو واقعا سونے کے عروج سے لکھے جانے کے قابل ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. بابا تمہیں ضرورت نہیں اس پورے عالم تکوین کو پہچاننے کی، تمہارے بس میں بھی نہیں، تم کہاں کہاں تک ڈھونڈنے جاؤ گے، کہاں کہاں تک پہچاننے جاؤ گے. اتنا کرو اپنے آپ کو پہچان لو، خود بخود اپنے رب کو پہچان لو گے. تم اپنی معرفت تو اختیار کرو، تم خود کیا ہو، تم خود کہاں پر ہو. اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ بابا میرے اختیار میں کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، میں کتنا زیادہ مجبور ہوں، انسان کتنا زیادہ مجبور ہے. میرا آپ مثال دے تو 1.5 فٹ کا ہے، میں چاہتا ہوں 2.5 فٹ کا ہو جائے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا، میرے بس میں نہیں ہے. فرض کریں بدصورت ہوں، چاہتا ہوں خوبصورت ہو جاؤ، بن سکتا ہوں اپنی مرضی سے، نہیں بن سکتا. انسان چینج نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، جیسا ہے ویسا ہے ختم. کچھ حد تک پروردگار نے انسان کی اختیار میں رکھا ہے کہ ٹھیک ہے ایکسرسائز کر کے فلاں کام کر کے فلاں کام کر کے ٹھیک ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹین کر سکتے ہو، ادروائز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم مجبور ہیں. جو ہماری شکل، ہمارا قیافہ، ہمارا انداز جو ہے وہ ہمارے پاس ختم، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، انچینجیبل. وہاں خلق ذکر اور انسا، اسی طرح اشارہ کیا تھا جب مولا کائنات کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا علی بتائیے انسان کتنا مجبور ہے کتنا آزاد ہے. اور مولا نے صرف ایک جملے میں مسئلے کو حل کر دیا. اس وقت مولا جنگ پر جا رہے تھے، قضاء و قدر کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ اور مجھے اس پر جانا بھی نہیں اس وقت. امام نے کہا بتاؤ، امام نے کہا میں پیر اٹھا لوں. اس نے پیر اٹھا لے زمین سے، امام نے کہا دوسرا اٹھا لو. کہنے لگا مولا نہیں اٹھا سکتا ہوں، گر جاؤں گا، میرے اپنے پیر نہیں اٹھا سکتا ہوں میں، ایک پیر اٹھا لیا بہت ہے. امام نے کہا بس اتنے آزاد ہو اتنے مجبور ہو، نہ یہ سمجھو کہ 100% تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، نہ سمجھو 100% مجبور ہو. مرحوم اللہ نے جب ہم نے تفسیر اتنا شروع کی تھی اور اس کے بعد مرحوم علامہ طباطبائی کی تفسیر جب آ گئی المیزان تو پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اور موجہ میں رجال الحدیث لکھی. اس نے قضاء و قدر کے مسئلے کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے واضح کیا، وہی جو اختیار کی بات ہے اور اختیار کے استعمال کی بات ہے. ان کی ایک مثال بڑی شاندار مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرض کرنے شخص کے ہاتھ میں جو ہے وہ فالج ہے، اس کا ہاتھ شل ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ میں فالج ہے، وہ ہاتھ موو کرنے کے قابل نہیں، موومنٹ کے قابل نہیں، گرا ہوا لٹکا ہوا ہاتھ ہے. میڈیکل میں اس کا علاج کیا گیا اور جناب علی اس کو بجلی کے ذریعے سے اس قابل بنایا گیا کہ ابھی ہاتھ موو کر سکتا ہے. ڈاکٹر نے پورا علاج مکمل کیا، سب کچھ کیا، ابھی بھی ہاتھ ناکارا پڑا ہوا ہے. ڈاکٹر نے کہا میں بٹن دباؤں گا، تم اپنے ہاتھ کو اٹھانا. مریض نے کہا ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے بٹن آن کیا، بجلی کا کرنٹ دوڑا، ہاتھ میں جان آئی، اس مریض نے ہاتھ کو اٹھایا. اگلے لوگ کہتے رک جاؤ، سوال یہ ہے کہ اس ہاتھ کو کون ہلا رہا ہے، ڈاکٹر یا بیمار؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہلا رہا ہے تو ڈاکٹر بٹن بولتا رہے، مریض ہاتھ نہ ہلائے، نہیں لے گا. اگر آپ کہتے ہیں بیمار ہلا رہا ہے، جیسے بیمار ہلانے کی کوشش، ڈاکٹر نے بٹن بند کر دیا، ہاتھ نہیں لے گا. اب آپ کیا کہیں گے کہ اس ہاتھ کو کون ہلا رہا ہے؟ دونوں مل کے ہلا رہے ہیں، دونوں مل کے بھی نہیں ہلا رہے. کہا اس کا جواب یہ ہے کہ طاقت ڈاکٹر فراہم کر رہا ہے، اختیار انسان استعمال کر رہا ہے. وہ طاقت دے رہا ہے، جب تک یہ اپنے اختیار کو استعمال نہ کرے ہاتھ نہیں لگا. اس کے پاس اختیار ہے، جب تک وہ طاقت نہ دے اس کا اختیار استعمال ہونے کے قابل نہیں ہے. کہتے ہیں انسان کی پوری زندگی اسی مثال کا نمونہ. پروردگار نے انسان کو طاقت دے دی، پروردگار نے انسان کو اختیار دے دیا، اب اس اختیار کو استعمال کرنا میرا کام ہے. چاہوں تو اس ہاتھ کو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے استعمال کروں، چاہوں تو اسے مظلوم پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کروں. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہاں پر جو قرآن سورہ واللیل کے اندر بات کر رہا ہے وہ در حقیقت انہی دو اختیارات کی بات کر رہا ہے، بلکہ انہی دو اختیارات کے استعمال کی بات کر رہا ہے. کہ دیکھو پروردگار نے دے دیا، اس نے اپنی قدرت سے اتنا زبردست سسٹم بنا دیا، تم کہاں پر کھڑے ہو؟ لہذا دو کردار سامنے آئیں گے. فاما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى، ایک کردار وہ سامنے آئے گا جس کی تین خصوصیات ہیں، دوسرا کردار بھی ایسا جس کی تین خصوصیات ہیں. یہ تینوں کی تین خصوصیات ہیں، سمجھے اے پلس پلس پر ہو، 100% پر ہو. وہ تین کی تین خصوصیات ہیں بالکل مائنس اور زیرو پر ہو، لیکن ممکن ہے ان میں سے ایک دو خصوصیات ہوں، تو نہ 100% پر ہو نہ 0% پر ہو. اپنے آپ کو چیک کرو کہاں پر ہو، 50% پر ہو، 60 پر ہو، 70 پر ہو، پھر بھی خدا کا شکر ادا کرو، 30 پر ہو، 40 پر ہو، 35 پر ہو، خدا سے معافی مانگو کیوں نیچے آ گئے ہو، اپنے آپ کو اوپر لے آنے کی کوشش کرو. فاما من اعطا، جس نے عطا کیا، اپنا ہاتھ کھلا رکھا بارگاہ خدا میں، واتقى، تقوی الہی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور تصدیق کی اپنے عمل کے ذریعے، کیا پروردگار نے جو وعدہ کیا وہ برحق وعدہ، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، اور اس بلیو کے اعتبار سے میری زندگی کا عمل وہ ہے جو میرا سامنے عمل آ رہا ہے. میرا عمل کچھ اور نہیں ہے، جو میرا یقین ہے وہی میرا عمل ہے، جو میرا عمل ہے وہی میرا یقین ہے. اس لیے کہ ایک بات بہرحال یہ ہے کہ جب تک انسان یقین نہیں کرتا انسان کا عمل تبدیل نہیں ہوتا. انسان کا عمل اسی لمحے تبدیل ہوتا ہے، اسی دن تبدیل ہوتا ہے، اسی وقت تبدیل ہوتا ہے جب انسان کے دل میں یقین اپنی جگہ بنا لیتا ہے. جب تک یقین جمع نہیں بنائے گا، جگہ نہیں بنائے گا، انسان کا عمل تبدیل نہیں ہوگا، انسان کا عمل چینج نہیں ہوگا. میں نے ایک مثال بہت پیش کی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب پھر آپ کو یاد آ جائے. میں نے اپنی والدہ 1980 کی بات ہے، جب شبیر علی میں آپ باپو مروم ہوا کرتے تھے اور قافلے لے جایا کرتے تھے ایران کے، بلکہ پہلا قافلہ تھا آفٹر دا ریولیوشن، ابھی بھی جنگ چل رہی تھی، پہلا قافلہ گیا. چونکہ اس قافلے میرے والدین کہتے تھے آنکھوں دیکھا حال ہی، اتنا سامان لے کر گئے تھے، اتنا سامان لے کر گئے تھے انتہا نہیں. ٹرین کے اندر مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا سامان بھرا ہوا تھا، ہر سیٹ کے نیچے اوپر سب جگہ سامان بھرا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز دیتے وقت سوال ایک ہی تھا، جواب نہیں تھا کہ یہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جنگ زدہ علاقہ ہے، 65 کی جنگ دیکھ چکے تھے کہ پاکستان میں کیا حال ہوا تھا، تو اب جنگ زدہ علاقہ پتہ نہیں ملتا ہو کہ نہ ملتا ہو. لہٰذا جناب علی، آٹا بھی لے کر جاؤ، دال بھی لے کر جاؤ، چاول بھی لے کر جاؤ، نمک بھی لے کر جاؤ، مسالہ بھی لے کر جاؤ، سب کچھ لے کر جاؤ. پھر کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ چولہا کیسے لائیں گے، تو کہا پرائمس کا چولہا بھی لے کر جاؤ. پھر کسی میں خیال ہے کہ بابا جلائیں گے کیسے، تو مٹی کا تیل بھی ساتھ میں لے کر جاؤ. یعنی یہ حالت کی واپشن، اور اس انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ باقاعدہ مہاجرین کا قافلہ جو نقل مکانی کر رہا، ایک یہ منظر پیش ہو رہا تھا. اب وہ قافلہ لوٹ کر واپس آیا اور اس قافلے والوں نے بتایا کہ بابا یہ ملتا ہے، 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 یہ مت لے کر جانا، یہ نہیں ملتا. ایران میں لوگ پھیکا کھاتے ہیں، مرچی نہیں کھاتے، مرچی ضرور لے کر جانا ورنہ پریشان ہو جاؤ گے. فلاں چیز نہیں ملتی ورنہ پریشان ہو جاؤ گے، فلاں چیز نہیں ملتی پریشان، باقی سب ملتا ہے. اب جو دوسرا قافلہ گیا، اب ان دوسرے قافلے والوں کا سامان دو طرح کا تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جن کا سامان پہلے قافلے والا ہی تھا ابھی بھی، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا سامان تبدیل کر دیا تھا. آخر کیوں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ابھی بھی سارا سامان لے کر جا رہے تھے؟ کیا ان کو پچھلے قافلے والوں نے نہیں بتایا تھا کہ سب کچھ ملتا ہے؟ بتایا تھا، جانتے تھے، مانتے نہیں تھے. اگر یقین آ گیا ہوتا تو وہ سب لے کر نہ جاتے جس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ ملتا ہے. بابا خدا میں بتا رہا ہے کہ تم جہاں جانے والے ہو تمہیں مکان ملے گا، جہاں تم جانے والے ہو تمہیں آسائشیں ملیں گی، جہاں تم جانے والے ہو تمہیں ہورے ملیں گی، جہاں تم جانے والے ہو تمہیں سب کچھ ملے گا. انسان پھر بھی اس دنیا میں انتظام کرتا رہتا ہے. پروردگار کہتا ہے بابا وہاں جو نہیں ملتا وہ عمل نہیں ملتا، تقویٰ نہیں ملتا، پروردگار کی پرہیزگاری نہیں ملتی، خوف خدا نہیں ملتا. وہ سکہ لے کر جاؤ وہاں سب کچھ ملے گا، کرنسی لے کر جاؤ یہاں سے مکان بنا کر جاؤ گے، مکان چھوڑ دے گا وہاں خالی ہاتھ نظر آؤ گے. انسان جانتا ہے، ہم میں سے کون ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ ایمانداری کی بات ہے، اس کو میں کئی مرتبہ آزما چکا ہوں. جتنی اچھی مجلس میں پڑھ سکتا ہوں نا، مجھے نہیں پتا میں اچھی پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، ویسی بات کرو، لیکن فرض کریں جتنی اچھی مجلس میں پڑھ سکتا ہوں، آپ سب مجھ سے زیادہ اچھی مجلس پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں. کبھی کوئی آپ کا مال کھا جائے اور آپ کو بولنے کا موقع مل جائے، وہ حدیث آپ سنا دیں گے جو میں نے بھی کبھی نہیں سنائی ہوں گی. آپ غور کیجیے اپنی زندگی کے اندر، کبھی آپ بچے کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے، آپ دیکھیے اتنا خوبصورت انداز سے بچوں کو سمجھا رہے ہوں گے جیسا مجھے بھی سمجھانا نہیں آتا ہم لوگ. تو ہمیں جانتا کون نہیں، جانتے سب ہیں. ہمارا مسئلہ جاننے کا نہیں، ہمارا مسئلہ ماننے کا ہے. وصدق بالحسنى، اس پوائنٹ کی طرف اشارہ، من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، عمل سے تصدیق کرے کہ یس آئی بلیو، میں مانتا ہوں اور میرا عمل بتا رہا ہے کہ میں مانتا ہوں، ورنہ انسان ٹھیک ہے باتیں کرتا رہتا. فسنیسرہ للیسرى، ہم اس کو بہت آسان کر دیں گے مسئلے. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، جو بخل اختیار کرے اور اس بخل کے ذریعے اپنے آپ کو مالدار بنانا چاہے، بے نیاز کرنا چاہے اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے اگر میرے پاس مال رہے گا میں عطا نہیں کروں گا، بخشش نہیں کروں گا، سب کا خیرات نہیں کروں گا، واجبات ادا نہیں کروں گا، جب ہی تو مال بڑھے گا. اور روایتوں میں بھی ہے کہ انسان جب تک بخل نہیں کرتا مالدار نہیں بن سکتا. اس کا مطلب بہرحال یہ نہیں کہ جتنے مالدار ہیں سب کے ساتھ بخیل ہیں، لیکن بہرحال اگر مالدار بننا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، بخل اختیار کرنا پڑے گا. اگر غیر اسلامی راستہ اختیار کرنا ہے تو، ورنہ پروردگار کا راستہ اختیار کرو تو مال ہی مال ہے، پھر بارگاہ الہی میں دیکھ کر دیکھو مال ہی مال ہے. لیکن بہرحال وہ ہر ایک کو یقین نہیں آتا. من بخلا واستغنا وكذب بالحسنى، خدا کو اس بات پر زیادہ اسٹریس ہے، الگ آیت میں بیان کیا. بخلا واستغنا ایک آیت ہے، فاما من بخلا واستغنا آیت ختم ہوئی، نہیں آیت وكذب بالحسنى، دو لفظوں کی مکمل آیت وكذب بالحسنى، اور حسنى کی تکذیب کرتا. فسنيسره للعسرى، اس کے لیے ہم سختی کا راستہ رکھیں گے. ये समझेगा कि पैसा बच रहा है, पैसा ऐसी जगह जाएगा जहां इसको एहसास भी नहीं होगा। फिर वमा युग्नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। अब कुरान इसके ऊपर एक और कमेंट दे रहा है, बस यहां से मुझे अपनी बात का शुरू आगाज करना था। वमा युग्नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, इसका माल इसको बेनियाज नहीं करेगा जब ये तरद्दा की मंजिल पर आएगा। तरद्दा अरबी जबान में इसके मानी है ऊपर से नीचे गिरना, यानी जब ये गिरेगा इसका माल इसको बचाने के लिए नहीं आएगा, इसका माल इसको लिफ्ट नहीं करेगा, इसका माल इसको हैंगअप नहीं करेगा। उलमा मुफस्सिरीन ने कहा कि इसकी दो माना, एक माना ये है कि ये गिरने की बात हो रही कब्र के अंदर गिरने की बात, और बाज़ उलमा ने कहा नहीं ये कब्र में गिरने की बात नहीं हो रही, जहन्नम के गड्ढे में गिरने की बात हो रही, ज्यादा बदतर। यानी जब ये गिरेगा, जब ये पस्तियों में आएगा, बावजूद ये मालदार होगा इसका माल इसके साथ नहीं देगा। और बहुत कॉमन है रिवायतों के अंदर भी, इंसान मरता है, जब मरता है तो अपने माल के सामने हाथ जोड़ता है ना, बहुत मेहनत से पाला, बहुत ही दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, तेरी खातिर सब कुछ लगा दिया, तो क्या साथ दे सकता है। माल कहेगा बाबा मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय दो गज कफन के, द मैक्सिमम आई कैन गिव यू इज दिस, खत्म। दुनिया से जाते वक्त मुझसे अगर तुम्हें कुछ मिल सकता है, ये दो गज कफन, एक थ्री पीस सूट जिसका नाम कफन है, ओके। इंसान ने औलाद के सामने हाथ जोड़ दिए कि बाबा माल की खातिर मैं बाजू का तुमको भी लिफ्ट नहीं करवाता था, लेकिन बहरहाल तुम मेरी औलाद हो, तुम्हारी खातिर मैंने सब कुछ किया, तुम क्या कर सकते हो। कहा हाँ, हम ज्यादा कर सकते हैं। क्या ज्यादा कर सकते हैं? कफन बनाने के बाद घर से लेकर कब्र तक पहुंचा सकते हैं, इसके बाद खत्म। तीसरी चीज जो इंसान के साथ कब्र के अंदर चलती है, जिसको कभी लिफ्ट करवाई ही नहीं थी, वह इंसान का अपना अमल। बहुत ही क्लियर है, ये रमजान का महीना अज़ान गिरामी सिर्फ भूख और प्यास की प्रैक्टिस का महीना नहीं है। रमजान का महीना एक रस्म पूरी करने का महीना नहीं है कि ठीक है रमजान का महीना हर साल आता है, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, एक आदर सुनते हैं, गधे के सो जाते हैं, दिल को खुश इत्मीनान हो गया, क्या बाबा हमने रोजा भी रख लिया, कुरान की तिलावत भी कर ली, मौलाना का दर्ज भी सुन लिया, सब कुछ हो गया, बाकी जो कारोबार है वैसा का वैसा चलता रहेगा, जिंदगी का निजाम वैसा का वैसा चलता रहेगा, हराम हराम हलाल हलाल सब वैसा का वैसा। अगर तब्दीली का अमल नहीं आ रहा इंसान की जिंदगी के अंदर, चेंज नहीं आ रहा, अगर किरदार बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा, तो इंसान घाटा कर रहा है, इंसान लॉस कर रहा है। मा युग्नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, काम ही आएगा उसका माल। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल उला। कुरान इसके बाद बात को चेंज कर रहा है, बल्कि चेंज भी नहीं कर रहा, इसी के अगले मरहले को बयान कर रहा है। याद रखना इन दो ग्रहों के बाद, अब हमारी बात सुनो, असल मसला यह है कि तुम्हें नहीं मालूम, हिदायत करना हमारी जिम्मेदारी, इन्ना अलैना लल हुदा, दुनिया हमारी है, आखिरत हमारी है, व इन्ना लना लल आखिरत वल उला, सब कुछ हमारा है, राय राज भी हम दिखाएंगे, दुनिया और आखिरत हमारी है, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं अक्सर फिक्र मसाइल जब बयान करता हूं तो एक बात को बहुत ही बयान करने की कोशिश करता हूं ताकि बात क्लियर रहे, मालिकियत और हक़ तसर्रुफ। मैं उस फिक्र मसले को छेड़ना नहीं चाह रहा हूं, वरना ज़हन कहीं ना कहीं से कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। बाज़ औक़ात इंसान एक चीज का मालिक नहीं होता है, उसके पास सिर्फ हक़ तसर्रुफ होता है, बाज़ औक़ात इंसान एक चीज का मालिक होता है। फर्स्ट टाइम आपके पास आया कि जरा भाई मोटरसाइकिल की चाबी दे दो, मुझे जाना है काम से, आपने कहा आप ही के ले जाइए, लेकर चला गया। ये मोटरसाइकिल वाकई मेरी है कि किसी और की है? चाहे कहने वाले ने यह कह कर दी कि मारा ना आप ही की तो है, मेरी नहीं है, मैं इसको यूज कर सकता हूं, इसको बेच नहीं सकता हूं, इसको आगे गिफ्ट नहीं कर सकता हूं, अपनी मर्जी से किसी को चलाने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। मेरे पास एक हद तक हक के तसर्रुफ है कि ठीक है मैं इसमें इस्तेमाल कर सकता हूं, इसमें तसर्रुफ कर सकता हूं, इसको यूज कर सकता हूं, बट इट्स नॉट माई प्रॉपर्टी एंड एज इट इज नॉट माई प्रॉपर्टी, चूंकि मेरी मिजाती मिल्कियत नहीं है, मैं इसको मालिकाना हकूक के तहत इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंसान के पास दुनिया में जो कुछ भी, एक सवाल है वक्त, और हमारे फिका का सवाल भी, हमारे उलमा ने डिस्कस भी किया कि आज जो कुछ भी इंसान के पास है, क्या वो उसके मालिकाना हकूक के साथ उसका है या सिर्फ वक्त तसर्रुफ के तहत उसका है? अब जरा गौर फरमाइए, जो चीज हमारी नहीं है और हम अपनी बनाते हैं और हम समझते हैं कि हमारी बन गई, वैसे मकान हमारा नहीं होता, हम बनाते समझते हैं हमारा बन गया है ना, कपड़ा हमारा नहीं है, हम अपना बनाते समझते हैं हमारा बन गया, इसके बारे में तो अभी भी डिबेट हो सकती है. आप जरा गौर कीजिए कि इंसान के पास जो वाकई अपना है वो भी अपना नहीं है. मेरी आंख अपनी है लेकिन अपनी नहीं है, मेरा जिस्म अपना है लेकिन अपना नहीं है. यही तो वजह है खुदकुशी हराम है. खुदा ने कहा कि जान तो जीती है इस्तेमाल करने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए नहीं. जान मेरी, मैं समझता मेरी जान है. कपड़ा बाद की चीज है, घर बाद, सब कुछ बाद का है. मेरे मुतअल्लिकात हैं, मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है. मेरी जिंदगी के अटैचमेंट्स हैं जो कुछ वक्त के लिए अटैच होते हैं, बाद में मुझसे जुदा हो जाते हैं. कुछ चीजें जो डे वन से मेरे साथ हैं, मरते दम तक मेरे साथ हैं कि मेरी रूह, मेरी जान, मेरी आंख, ये सब कुछ मेरा आधा. मैं नहीं कर सकता हूं कुछ के अंदर, खुदकुशी नहीं कर सकता हूं. अब जरा गौर फरमाइए, जो चीज मेरी अपनी वो मेरी अपनी नहीं. क्यों? मालिकाना तसरुफ नहीं है, सिर्फ हक का तसरुफ है बस. ये परवरदिगार का करम है कि इंसान के जहन को मुतमईन करने के लिए कहता है कि लिबास तेरा, घर तेरा, जमीन तेरी, तेरा है क्या? हमारा नाना खुदा उनको जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे तकरीबन 93-94 साल के, बल्कि शायद 97 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, 25 साल हो गए उनके इंतकाल को. वो कहते थे कि बेटा हमारे जमाने में एक मौलाना आए थे हिंदुस्तान में, अभी जब पाकिस्तान की तकसीम भी नहीं हुई थी. कहते हैं मौलाना है पूरा अशरा पढ़ाता, बल्कि पूरा रमजान पढ़ाता एक मौजू पर, गुजराती मलिस होती थी. मारू मारू शू करे तारू से तारू छे सू तर्जुमा ये तुम ये क्या कहते मेरा है मेरा, तुम्हारा है क्या? तुम अपने भी तो खुद के नहीं हो, कहा कि तुम्हारी कोई चीज़ हो. वो कहते मेरा मुझे उस मजलिसों का उनवान, मजलिसों में क्या पढ़ा जाहिर सी बात है 60 साल पहले की बात याद नहीं है, लेकिन उनवान इतना खूबसूरत था याद रह गया. तुम्हारा है क्या? कुछ भी नहीं. इन्ना अलैना लिलहुदा व इन्ना लना लिलआखिरतिल उला. हमारे उलमा ने कहा कि यहां पर कुरान लफ्ज हिदायत क्यों इस्तेमाल किया? इन्ना अलैना लिलहुदा, याद रखना हिदायत हमारी जिम्मेदारी. बाद उलमा ने कहा भाई इससे मतलब यह है, अब थोड़ा सा इल्मी बात कर रहा हूं, है हमारे 10 मिनट. हालांकि आपसे मेरा वादा था कि इल्मी बातें बहुत ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल आना चाहिए, सीखना चाहिए हम लोगों को. कहा कि देखो हिदायत के दो रास्ते हैं, दो मरहले हैं. एक रास्ते का नाम है इरादतु तरीक, एक का नाम है ईसाल इलल मतलूब. अल्फाज मुश्किल है, इसको भूल जाइए, मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा, बात बहुत क्लियर हो जाएगी. एक हिदायत का मरहला वो मरहला है जहां पर हादी, हिदायत देने वाला, खुद साथ साथ नहीं चलता, गाइड कर देता है, कहते चले जाओ यहां से. मात्र मैंने आपसे पूछा कि मुझे डांसों पर जाना, कहां से जाऊं? आपने कहा था यहां से निकले मेन रोड पे आइए, वहां से लेफ्ट में मुड़िएगा, पुल आएगा, वहां से वो आएगा, फलां जगह पर आप डांसों पहुंच जाएंगे. ये एक तरीका रास्ता बताने का, मैंने आपसे हिदायत लिया, मेरे आदि बन गए. एक बार मैंने पूछा भाई मुझे वहां नाजमा पे हॉस्पिटल है, बस ये वहां जाना कैसे जाऊं? आपने घड़ी देखी, वक्त था, आपने कहा बैठी गाड़ी, आपने गाड़ी बिठाई, वहां छोड़कर आ गए. ये एक दूसरी हिदायत है जिसमें हादी साथ साथ चल रहा है. पहली हिदायत के अंदर परफेक्शन जरूर है, लेकिन मिस्टेक के बहरहाल चांसेस हैं कि अगर हिदायत देने वाले ने अगर हिदायत देने में कहीं गलती कर दी, उसके एप्लीकेशन में गलती कर दी, रास्ते में हर्डल्स आ गए. भाई आपको तो सारे रास्ते मालूम था, आपने मुझे आसान तरीके रास्ता बताया, मैं क्या पता चला रास्ते में गोली चल रही और फंस गया हूं ना मैं. कई रास्ते में टायर जल रहे हैं, पलवा हुआ है, ट्रैफिक जाम है, परेशान किया जा रहा है वालों को, तब आपको सारे रास्ते मालूम थे. अगर आप खुद लेकर चले होते तो किसी दूसरे रास्ते लेकर चले जाते, किसी तीसरे रास्ते लेकर चले जाते. हुसैन ने ये तो काम किया, एक रात में हमेशा के जहन्नमी को हमेशा जन्नती बना दिया. और की मिसाल, यही तो मिसाल है कि बाबा आ जाओ इस हादी के पास, ये वो हादी जो रास्ते की वजह से परेशान नहीं होने वाला, तो तुम्हें एक रात में हमेशा के जहन्नमी को हमेशा की जन्नती बना सकता. हादी साथ होने का ये फायदा होता है. हमारे उलमा ने कहा कि भाई इन्ना अलैना लिलहुदा, यहां पर वो पहले मरहले की हिदायत की बात हो रही है. हिदायत हमारी, यानी हमने हिदायत दे दी, हमने रास्ता बता दिया, हमने तुम्हें ताकत दे दी. वही डॉक्टर वाली मिसाल, आखिरी वाली मिसाल. अब इसका इस्तेमाल तुम्हारे हाथ में, चाहे आता इत्तका सद्दका बिल हुस्ना के जरिए पहले गुरु में आ जाओ, चाहे बखिला इस्तगना वकज्जबा बिल हुस्ना के जरिए दूसरे गुरु में आ जाओ. चॉइस इज योर्स, तुम्हारी मर्जी, जिसको इख्तियार करो. हमने रास्ता बता दिया. बाद जमाने का नहीं, ये जो इन्ना अलैना लिलहुदा, यहां पर बतौर खास हिदायत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसका राज ये है कि परवरदिगार आलम कहता है हिदायत तो सबको दूंगा, लेकिन याद रखना फसन यस्सिरहु लिलयुसरा का जो वादा किया है कि इनके लिए हर रास्ते को आसान बना दूंगा, यानी इनका हाथ पकड़कर बड़ी आसानी के साथ इनको हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल कर दूंगा. انہیں وہ والی ہدایت دوں گا میں. ان لنا الاخرت والاولا, آخرت میں ہماری, دنیا بھی ہماری, ہمیں کیا پریشانی, ہمیں کیا کمی. کوئی بندہ ہمارے راستے پر آنا تو چاہے, مزہ ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, بندے کا اور پروردگار کا کانفلکٹ ایک جگہ پر. بندہ کہتا ہے خدایا تو دے تو میں دوں گا, خدا کہتا نہیں بندے تو دے تو میں دوں گا. بندہ کہتا ہے خدایا تو دس دے میں ایک دوں گا, خدا کہتا ہے تو ایک دے میں دس دوں گا. یہ بھی یعنی انسان سارا کا سارا خدا کی راہ میں نہیں دے دیتا. خدا لاکھوں دیتا ہے تو انسان جو ہے ہزاروں دیتا ہے خدا کی بار کا. خدا ملینز دیتا ہے تو انسان لاکھوں دیتا ہے. خدا کروڑوں دیتا ہے تو ملینز دیتا ہے. خیر ہر ایک کو اتنا حوصلہ نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ہم ٹین سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہی کوئی دیتے تو دیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دے پاتے ہیں. خدا کہتے ہیں تم ایک تو میں دس دوں گا, ٹین سے ملٹی پلائی کر کے دوں گا, تم لاکھ تو میں ملین دوں گا, تم ملین تو میں کروڑ دوں گا. تم دے کر دینے کا حوصلہ تو رکھو. تو یہ کانفیڈنس ہمیشہ باقی رہے گا, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا, ان لنا للآخرہ والأولی فأنذرتکم نارا تلظی, تو میں تم کو ڈرا رہا ہوں اس نار, اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. لا یصلاها الا الاشقى, اور اس آگ تک نہیں پہنچے گا مگر جو شقی ترین انسان ہوگا. الا الاشقى, اس آگ میں جلنے کے لیے ایک ہی گروہ جائے گا, الاشقى جو بدترین ہے, شقی ترین ہے, یعنی جو شقاوت کے مرحلے میں سب سے آخری مرحلے پر ہے. یہ آیت ان آیتوں میں سے جس پر زبردست بحث ہوئی. ایک ایسا نقطہ کہ یا تو مناسب تھا میں اس کو چھیڑتا ہی نہیں, اور یا اگر چھیڑوں تو پھر اس مرحلے کو مکمل کرنا ضروری ہوگا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بات آئی ہے اس سورے کے حوالے سے, کب ہمیں اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سوروں پر, ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنے کا موقع ملتا. لا یصلاها الا الاشقى, اس آگ میں کوئی نہیں جائے گا. قرآن کی واضح آیت, سوائے اس کے جو اشقا ہوگا, جو شقی ترین ہوگا. یہ صرف کفار دیں گے. ایک تو ہمارے پاس وہ گروہ ہے, وہ گروہ ہے جو بغیر دلیل کے کہتا ہے کہ بابا ہم کو تو جہنم میں جانا ہی نہیں, ہم تو وہ جنت میں ہی جانے والے ہیں کچھ بھی ہو. لیکن ایک قرآن کی آیت کو دیکھنے کے بعد علمی گروہ بھی پیدا ہو اور ایک فرقہ بنا, باقاعدہ فرقہ مرجعین, جو باقی فرقوں کی ان میں سے ایک گروہ ہے مرجعین, کا گروہ جنہوں نے نام رکھا ہے مرجعین یا مرجعین, یعنی سب سے زیادہ خدا کی رحمت کے امیدوار. بڑا خوبصورت نام. وہ کہتے ہیں کہ بابا خدا نے ہم کو جہنم میں ڈالنا ہی نہیں, ہم بس خدا کے ہو گئے کافی, دیٹس اٹ, سمپل. دلیل کیا, دلیل بڑی سمپل تھی, یا لا یصلاها الا الاشقى, جہنم میں صرف ہو جائے گا جو شقی ترین ہوگا. اگر میں نے پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تو پھر وہ شقی کے لیول سے ہی میں ہٹ گیا, جب ہٹ گیا تو جہنم میں جاؤں گا ہی نہیں. جبکہ سورہ مبارک ملک کے اندر کلیئر کٹ ارشاد ہوا, ما سلککم فی سقر, قالوا لم نک من المصلین. اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے, قرآن میں کو بھی قرآن گواہی دے رہا ہے, تم کیوں جہنم میں بنے؟ جہنم کے خاص گڑھے میں جس کا نام سقر ہے تو کس نے ڈالا؟ قالوا, جواب دیا, لم نک من المصلین, ہم نماز گزار نہیں تھے. اب قرآن کی اس آیت کو مانیں کہ جس میں جناب علی مومن کو بھی جہنم کا عذاب سنایا گیا, یا اس آیت کو مانیں جو بہت کلیئر کہہ رہی ہے کہ لا یصلاها الا الاشقى, کوئی نہیں جائے گا مگر اشقا جائے گا اس کے اندر, یعنی کافر جائے گا. اس کا کیا مطلب مانیں؟ کہا کہ نہیں, دو باتیں, ایک جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کی جانے کی بات ہے, اور ایک جہنم میں ٹیمپرری جانے کی بات ہے. اتنا تو طے ہے انشاءاللہ کہ مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا, لیکن یہ طے نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جائے گا. یہ طے نہیں ہے کہ قبر کے اندر بھی جہنم کے بعض ذائقوں کو ٹیسٹ نہیں کرے گا. اور اس کے لیے بہرحال انسان کو عمل تو کرنا پڑے گا. ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, پیغمبر کی ولادت پر اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت پر, کیا آپ غور کیجئے کہ وہ صادق جن کا لقب بھی صادق الامین تھا, اور ایک چھٹے امام جن کا لقب صادق پڑا, وہ بھی صادق, یہ بھی صادق, ایک دونوں کی ولادت, جو پہلا ہے اس کی زندگی کا پہلا جملہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کا فلاح پا جاؤ, کچھ نہیں کرنا, صرف ایمان لاؤ, ختم ہو جائے گی بات, عمل کی بات ہی نہیں. دوسرے صادق کی زندگی کا آخری جملہ, جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے چھٹے امام کا, آخری اسٹیٹمنٹ, تقریباً آخری اسٹیٹمنٹ, جو ام حمید نے بیان کیا تھا وہ وزیر کے سامنے جب ابو وزیر آئے تعزیت کرنے کے لیے تعزیت کی اور ام حمید نے بیان کیا کہ ام حمید میں بتاؤں ابو وزیر بتاؤں میرے مولانا نے آخری جملہ کیا کہا یہ جملہ کا کلن تنا شفا اتنا من استخف بالصلاۃ یاد رکھنا ہماری شفاعت اس انسان کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھے وہ صادق ایمان کی بات کر رہے عمل کی بات نہیں کر رہے یہ صادق عمل کی بات کر رہا ہے ایمان کی بات نہیں کر رہا دونوں میں سے کون صادق ہیں جواب کہ دونوں صادق ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ ڈسٹرب کیوں ہوتے ہیں اپنے آپ کو الجھاتے کیوں ہیں اور دوسروں کو الجھاوے کیوں آتے ہیں پہلا صادق جب کہہ رہا تھا ایمان لے آؤ جنت پکی ہے وہ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا تھا کفار سے کہہ رہا تھا دوسرا صادق کہہ رہا تھا نماز نہیں پڑھو گے نماز تو آخر سمجھو گے شفاعت نہیں ملے گی وہ کفار سے نہیں کہہ رہا تھا اپنوں سے کہہ رہا تھا تو جو خیر ہے اس کے لیے یہی بات ہے کہ وہ اندر داخلہ لے لے اسکول کے اندر پہلے داخلہ لے گا تو پھر ساری بات شروع ہوگی نا لیکن کیا سمجھتے ہیں اسکول میں داخلہ لینا کافی ہے داخلہ لو اس کے بعد یونیفارم پہنو گے اس کے بعد قانون کی پابندی کرو گے اس کے بعد پڑھے لکھو گے اس کے بعد امتحان ہوگا اس کے بعد پاس ہو گے جو باہر ہے اس سے کہو بابا اسکول میں داخلہ لے لو تم پاس ہو گئے ختم تمہارا مسئلہ سالو ہو گیا لیکن اسکول سے باہر والے کے لیے بات ہو رہی ہے جو اسکول کے اندر آ گیا اسے نہیں کہا جائے گا کہ داخلہ ہو گیا پاس ہو گئے اب محنت کرنا پڑے گی تو پاس ہو گئے لا یصلح الا الاشقى الذي كذب وتولى اشقى کون ہے یہ وہی انسان ہے جس نے تکذیب کی جو جھٹلا رہا ہے پروردگار کی بات کو وتولى اور پیٹھ پھیر کر جا رہا ہے وسيجنبها الاتقى اور اگر اس جہنم سے کوئی بچے گا تو وہی بچے گا جو اتقى ہے جو مسلسل پروردگار الہی کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں الذي يؤتي ما